बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ زحاء کی آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے کریم منصوری۔ اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام صبح رمضان آپ سن سکیں گے۔ پروگرام صبح رمضان کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور اس پروگرام کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین یہ تو نہیں، اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین اب سے کچھ لمحوں بعد ہم خبریں لے کر حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان میں کرونا کے پھیلاؤ اور ہلاکت خیزی میں مزید تیزی۔ ایران کے وزیر خارجہ کی عمان میں یمنی وفد کے سربراہ سے اہم ملاقات۔ اور بیت المقدس میں انتہا پسند صہیونیوں اور اسرائیلی فوجوں کا مقابلہ کرنے والے فلسطینی نوجوانوں کو حسن نصر اللہ کا زبردست خراج تحسین۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان میں کرونا کے پھیلاؤ اور ہلاکت خیزی میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 3285 مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 201,156 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 362,757 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ یہ ہندوستان میں ایک دن میں کرونا میں مبتلا ہونے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے، جس کے بعد اس ملک میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,79,97,267 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 262,039 افراد کرونا سے شفایاب ہوئے، جس کے بعد کرونا کو شکست دینے والوں کی مجموعی تعداد 1,48,07,704 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 29,78,371 بتائی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہندوستان میں آکسیجن کا بحران بدستور جاری ہے۔ اگرچہ روڈ ٹرانسپورٹ کے علاوہ آکسیجن کی سپلائی کے لیے ٹرین اور فضائی سروس کا سہارا بھی لیا گیا ہے، لیکن سپلائی ضرورت سے بہت کم ہے۔ بعض ریاستوں میں آکسیجن کی کالا بازاری بھی شروع ہو گئی ہے۔ ادھر پاکستان میں بھی کرونا کی ہلاکت خیزی میں تیزی آئی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا کے 201 مریض دم توڑ گئے۔ یہ پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 5,292 نئے مریضوں اور 201 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 17,530 اور کرونا سے متاثرین کی تعداد 810,231 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 88,207 ہو گئی، جن میں سے 5,214 کی حالت تشویشناک ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر کا زور صوبہ پنجاب میں زیادہ ہے، جہاں کورونا سے متاثرین کی تعداد 296,144 اور اموات کی تعداد 8,224 ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ صوبہ پنجاب میں آکسیجن کی تیاری اور فروخت کے تعلق سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جس کے مطابق آکسیجن تیار کرنے والے ادارے تاحکم ثانوی 100% آکسیجن صحت کے شعبے کو فروخت کریں گے۔ ایران میں کورونا سے ہونے والی اموات اور نئے مریضوں کی تعداد میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ تہران میں وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں کورونا کے 434 مریضوں کا انتقال ہوا ہے، جبکہ 21,700 سے زائد نئے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے، جس سے 2 روز کے مقابلے میں کمی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ایران کی وزارت صحت کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران سامنے آنے والے 21,000 نئے مریضوں میں سے 3,467 افراد کو اسپتال میں داخل کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ اب تک 20 لاکھ کے قریب مریض کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے، جو ان دنوں عمان کے سرکاری دورے پر ہیں، مسقط میں یمن کے قومی حکومت کے مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے یمنی وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام کے ساتھ ملاقات میں یمن کے خلاف جنگ اور محاصرے کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے یمن کے خلاف 6 سال سے جاری جنگ کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے بحران کے پرامن اور سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایران کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ تہران یمن میں جنگ بندی اور بین الیمنی مذاکرات کی حمایت کرتا ہے۔ یمن کے قومی حکومت کے مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے اس موقع پر ایران کے وزیر خارجہ کو اپنے ملک کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے یمنی عوام کے لیے اسلامی جمہوری ایران کی جانب سے سیاسی اور اخلاقی حمایت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ واضح رہے کہ ایران کے وزیر خارجہ علاقائی ملکوں کے دورے کے 3rd مرحلے میں بدھ کی صبح عمان کے دارالحکومت مسقط پہنچے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے عمانی ہم منصب بدر بن حمود البوسعیدی کے علاوہ شاہ عمان کے معاون خصوصی فہد بن محمود آل سعید سے بھی ملاقات اور اہم ترین علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان سے اپیل کی ہے کہ وہ جنگ اور تشدد کا راستہ ترک کر کے جمہوری اور سیاسی عمل کا حصہ بن کر اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھائیں۔ اپنے ایک پیغام میں صدر اشرف غنی نے کہا کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ افغان عوام کو بزور طاقت یا استبدادی طریقوں اور تشدد کے ذریعے نہیں دبایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو اس تاریخ سے درس حاصل کرتے ہوئے مستقبل کی فکر کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو چاہیے کہ وہ جنگ، تشدد اور تباہی کا سہارا لینے کے بجائے اپنے سیاسی ایجنڈے کو قومی اور جمہوری عمل میں مشارکت اور عوامی رائے کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ افغان صدر نے کہا کہ طالبان کو یہ بات تسلیم کر لینا چاہیے کہ افغانستان کے عوام اسلامی جمہوری نظام، آئین اور جمہوری اقدار کے بھروسے پر روشن مستقبل کی جانب گامزن ہیں۔ صدر اشرف غنی نے اس سے پہلے امریکی فوجوں کے انخلا کو دنیا کے ساتھ افغانستان کے نئے تعلقات کا نقطۂ آغاز قرار دیا تھا۔ توقع ہے کہ 4 روز بعد افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کا باضابطہ آغاز ہو جائے گا اور دنیا کے اکثر تجزیہ نگار امریکی فوج کے انخلا کو خطے میں امریکہ کی شکست کی علامت قرار دے رہے ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے بیت المقدس میں انتہا پسند صہیونیوں اور اسرائیلی فوجیوں کا مقابلہ کرنے والے فلسطینی نوجوانوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بدھ کے شب بیروت میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ بیت المقدس کے مکینوں اور خاص طور سے فلسطینی نوجوانوں کو داد دینا چاہیے، جو خالی ہاتھوں سے ہر قسم کے مہلک ہتھیاروں سے لیس صہیونی دشمن کے فوجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے مسجد الاقصی کے اطراف میں انتہا پسند صہیونیوں اور فلسطینی مسلمانوں کے درمیان جھڑپوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج غرب اردن اور غزہ کے عوام بھی بیت المقدس کے ساتھ یکجہتی اور طاقت کا توازن تبدیل کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال غور طلب ہے اور ہمیں ان مسائل سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ وہ عالمی یوم القدس کے موقع پر اپنے خطاب میں اس صورتحال پر تفصیل سے بات کریں گے۔ غزہ میں گرنے والا اسرائیلی ڈرون طیارے کو مقامی لوگوں نے حماس کی انجینئرنگ کور کے حوالے کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق غزہ کے گھر کی چھت پر گرنے والے اسرائیلی ڈرون طیارے کو، جو بظاہر صحیح حالت میں تھا، مقامی لوگوں نے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کو دے دیا ہے۔ سینی حکومت کی وزارت جنگ نے کافی پسو پیش کے بعد اعتراف کیا کہ اس کا ایک ڈرون طیارہ معمول کی جاسوسی پرواز کے دوران غزہ میں گر گیا ہے۔ صہیونی وزارت جنگ نے ڈرون طیارے کے ماڈل کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر دعویٰ کیا کہ طیارے کے ڈیٹا تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ چند روز قبل فلسطینی مجاہدین نے شمالی غزہ کے علاقے بیت حانون پر پرواز کرنے والے ایک اسرائیلی ڈرون طیارے کو مار گرایا تھا۔ عراق میں امریکی فوجی اڈے کو ڈرون سے نشانہ بنائے جانے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ عراقی ویب سائٹ سابرین نیوز نے بتایا کہ بلد میں واقع امریکی اڈے میں دھماکوں کے بعد سائرن کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ سابرین نیوز کے مطابق ایک عراقی گروہ نے، جس نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا ہے، امریکی ایئر بیس پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ مذکورہ گروپ کی جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ بلد ایئر بیس میں امریکی فوجی تنصیبات کو ڈرون کے ذریعے ٹھیک ٹھیک نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کی فلم جلد ہی جاری کی جائے گی۔ عراق میں پچھلے چند ماہ سے امریکی فوجی اڈوں اور لاجسٹک قافلوں کو تواتر کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عراقی عوام اور اس ملک کی استقامتی تنظیمیں اپنے ملک سے غاصب امریکی فوجوں کے انخلاء کا مطالبہ کر رہی ہیں، جبکہ عراقی پارلیمنٹ بھی گزشتہ سال امریکی فوجوں کے انخلاء کے بل کو منظوری دے چکی ہے۔ یورپی اور امریکی مافیا گروپ یمنی بچوں کو سعودی عرب اور خلیج فارس کے دیگر عرب ملکوں کو اسمگل کر رہے ہیں۔ یمن کے المسیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق قومی حکومت کے سیکورٹی اداروں نے انقلاب یمن کے رہنما سید عبد الملک بدر الدین الحوثی کے حکم پر بچوں کی اسمگلنگ میں ملوث بعض گینگز کا پتہ لگایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسمگلروں کے گینگز بچوں کو جبری مشقت، جنسی استحصال اور گداگری کی غرض سے پہلے سعودی عرب اور وہاں سے دیگر عرب ممالک میں موجود اپنے گاہکوں کو فروخت کرتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بچوں کے اسمگلر ان کے اعضائے بدن کی فروخت کے گھناؤنے کاروبار میں بھی ملوث ہیں اور انہیں امریکی اور یورپی مافیاؤں کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ اسمگلروں کے ہاتھوں بچوں کی خرید و فروخت کی رپورٹیں ملنے کے بعد انقلاب یمن کے رہنما سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے قومی حکومت کے متعلقہ اداروں کو معاملے کی فوری چھان بین کا حکم دیا تھا۔ ادھر یمنی افواج نے سعودی عرب کی ملک خالد ایئر بیس کو ایک بار پھر ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ یمن کے مسلح افواج کے ڈرون طیاروں نے ایک بار پھر بدھ کے صبح جنوبی سعودی عرب کے خمیس مشیت علاقے میں واقع ملک خالد ایئر بیس کو قاصف کے ٹو ڈرون طیارے سے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں اور سامعین پیش خدمت ہے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں جامع ایٹمی پروگرام کے مشترکہ کمیشن کے ویانا اجلاس کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ آج کے پروگرام میں ہم ویانا میں جاری ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے تناظر میں گفتگو کریں گے اور اجلاس میں جو پیش رفت ہو رہی ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ مشتاق لاشاری صاحب سے لندن سے رابطہ برقرار ہو گیا ہے، تو آئیے چلتے ہیں لندن۔ مشتاق لاشاری صاحب بر صغیر کے سینئر تجزیہ نگار ہیں جو لندن میں مقیم ہیں۔ لاشاری صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جناب، ویانا میں جامع ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں اور مذاکرات کافی طول پکڑتے جا رہے ہیں۔ مذاکرات کے طول پکڑنے کے عوامل کیا ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایران کا جو اسلامی جمہوریہ ایران کا موقف ہے وہ بالکل واضح ہے
جی،
کہ یہ معاہدہ آپ نے یک طرفہ طور پہ توڑا
جی۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کا جو رویہ ہے اس کی وجہ سے اب مغرب کو وہ شرمندگی کا مظاہرہ ہے یا وہ اظہار کر رہے ہیں، چونکہ ایک معاہدہ انہوں نے کیا آج سے پہلے اور اوباما کے دور میں، اور پھر ایک اور صدر آیا اس نے توڑ دیا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سات ممالک میں سے ایک ملک یک طرفہ طور پہ توڑ جائے اور اس میں سے چار یا پانچ مبارک جو ہیں وہ تذب تذب کا شکار ہو جائیں, یعنی یورپ کے تمام ممالک, برطانیہ, فرانس, اور انہوں نے تذب تذب کا شکار رہے. اسلامی جمہوریت ایران نے ان کو کہا کہ آپ کو ہم یہ ٹائم دیتے ہیں, یہ ٹائم دیتے ہیں, آپ اس معاہدے کو واپس بحال کریں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ, امریکی صدر, جس نے یک طرفہ طور پہ اس کو توڑا تھا, اس نے ان کی ایک نہ مانی. تو آج جو پوزیشن ہے ان کی ریوائیو کرنے کے لیے وہ اتنی ویک ہے کہ اب ان کو معافی مانگنی چاہیے, تاریخی طور پہ دوبارہ ان کو یہ ایشور کرانا پڑے گا کہ ہم کبھی یہ معاہدہ دوبارہ نہیں توڑیں گے, اور ایران نے جتنا اس میں ڈیولپمنٹ کر لیا ہے اس کو ریورس کرنے کا یہ ڈیمانڈ نہ کریں. اس کی وجہ یہ کہ اس میں ایران کا تو کوئی قصور نہیں ہے, وہ تو اس معاہدے کا پابند تھا, امپلیمنٹ کر رہا تھا, اور تمام ان کی جو شرائط تھی اس کے اوپر کبھی نہیں ہٹا. انہوں نے یک طرفہ طور پہ, میں آپ سمجھتا ہوں کہ یہ شرمندگی کا شکار ہیں, دوبارہ اس کو ریوائیو کرنے کے لیے یہ کنڈیشنز لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ایران پہ, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو کبھی نہیں ماننی چاہیے, کیونکہ ان کی غلطی ہے, انہوں نے زیادتی کی تھی, اور یہ زیادتی کے بعد اگر دوبارہ آئے ہیں تو ان کو اب معافی مانگ کے اس کی کمپنسیشن دے کے اور پھر اس معاہدے کی بحالی کرانی چاہیے اور کرانی ہوگی, کیونکہ یہ ڈپلومیٹک طور پہ آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا. اب کیسے ایران ان کے اوپر یقین کر لے کہ کل کو اگر آپ کا کوئی صدر دوبارہ آ جائے گا تو پھر اس کو یک طرفہ طور پہ توڑ دے گا, یا کوئی ایک ملک کھڑا ہو کے یہ کہے گا کہ میں یہ معاہدہ نہیں مانتا اور یک طرفہ توڑ دے. ان کو کنڈیشنل اب معاہدہ کرنا چاہیے, اور اس معاہدے پہ تمام جو جمہوریہ اسلامی جمہوریہ ایران کی شرائط ہیں ان کو ماننا چاہیے, کمپنسیشن کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے کہ ہم سے زیادتی ہوئی.
اچھا لاشاری صاحب, یہ جو ویانا میں جامع ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا جو اجلاس ہو رہا ہے, اس اجلاس سے پہلے تک اور اجلاس کے موقع پر بھی امریکہ اور یورپ کی یہ کوشش رہی ہے کہ مذاکرات میں کچھ دیگر معاملات کو بھی شامل کیا جائے, لیکن ایران نے سخت موقف اختیار کیا اور ایران نے کہا کہ مذاکرات صرف اس بارے میں ہوں گے کہ پابندیاں کیسے ختم ہوں اور امریکہ کس طرح پابندیوں کے خاتمے کے بعد معاہدے میں واپس آئے, معاہدے کو کیسے دوبارہ اپنی اصلی حالت میں بحال کیا جائے. تو پہلے تو امریکہ اور یورپ اس معاہدے کو ناکافی بتا رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ وسیع تر معاہدہ ہو, لیکن اب جو خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یورپی ٹرائیکا نے, یورپی یونین نے, اور اسی کے ساتھ امریکہ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ جو معاہدہ 2015 میں ہوا تھا اسی معاہدے کو بحال کرنا ہے, اور اب صرف یہ طے کرنا ہے کہ پابندیاں کیسے ختم ہوں اور امریکہ کیسے واپس آئے. تو ایک بات تو انہوں نے ایران کی تسلیم کر لی کہ معاہدہ وہی رہے گا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو اب اس میں اگر دیکھا جائے تو خود معاہدے کے اندر موجود ہے, یعنی یہ تو ایران کی ایک فراخ دلی ہے کہ امریکہ نے خلاف ورزی کی. ایران کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے جو خلاف ورزی کی تھی اس کو ترک کر دے, یعنی پابندیاں معاہدے کے منافی ہیں, پابندیاں اکثر اٹھائے اور اس کے بعد وہ واپس آ جائے. تو اس میں پیچیدگی اور مشکل کہاں ہے؟
یہی ہے, چونکہ جیسا آپ نے کہا کہ جب بھی کوئی آپ نیگوشیشن کرنے آتے ہیں تو آپ اپنا ایک سخت سٹانس رکھتے ہیں, میکسیمم دوسرے اپوننٹ سے اپنی بات منوانے کے لیے, اور ایسا ہی ہوا کہ امریکہ نے, چونکہ امریکی آپ کو بتایا کہ اب نئی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے اینتھنی بلنکن جو ہے وہ سب سے پہلے یورپ آئے تھے, اور میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کو کہ جب بھی وہ کسی دورے پہ جاتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں, کوئی بھی بات کرنے, تو ان کے مد نظر دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں, ایک ایران اور دوسرا چین. چونکہ آپ نے دیکھا اور ہم سب نے دیکھا کہ ایران اور چین نے یہ جو سی پیک اور بیلٹ روڈ انیشیٹو کا انیشیٹو لیا ہے چند ہفتے پہلے, اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے کہ وہ ایران جس کے اوپر ہم نے پابندیاں لگائیں, اس کو بلی کرنے کی کوشش کی, اس کو گھٹنے ٹیکنے کی کوشش کی, اس کے نیوکلیئر جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے اسرائیلی انٹیلیجنس کو ہم نے پورا سپورٹ کیا, وہ نہ گھٹنے ٹیک رہا ہے نہ وہ اپنی اس بات سے ہٹ رہا ہے جس پہ پہلے تھا کہ پہلے اگر آپ نے معاہدے میں آنا ہے تو یہ آپ آ رہے ہیں, آپ ہی نکلے تھے, آپ بھی آ رہے ہیں, آپ سب سے پہلے پابندیاں ختم کریں. یہی وجہ ہے کہ ان کو آخر ماننا پڑا. اور اگر دنیا میں, میں بھی ہسٹری کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ ڈپلومیسی میں چین اور ایران کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اب برطانیہ یورپ سے باہر ہے, اس کا ایک اپنا سٹانس ہے اور اپنا ایک سٹینڈ ہے, لیکن اس کے باوجود یہ امریکہ اور یورپ کے انفلوئنس میں ہے, اور یہ وہی بات کرے گا جو امریکہ اور یورپ کے دوسرے ٹرائکا اس کو گائیڈ کریں گے. اس میں جو روس کا رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ جب اس معاہدے میں گیا ہے اور اس برطانیہ اس میں شامل ہے, تو برطانیہ اور امریکہ کے اس وقت تعلقات روس کے ساتھ بہت اچھے نہیں ہیں. جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو یہ ایک پیج پہ تھے, لیکن آج یہ ایک پیج پہ نہیں ہے. اور یہ جانتے ہیں کہ ملٹی پولر ورلڈ میں ایران کا کتنا اہم رول ہے, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اب ہم یونی پولر ورلڈ میں رہ سکتے ہیں یا بائی پولر میں جائیں گے. میرا یہ بالکل جواد ظریف صاحب سے میں نے ایک دفعہ یہ سوال بھی کیا تھا بہت سال پہلے, تو ان کا یہ جواب تھا کہ آپ یہ یونی پولر ورلڈ یا بائی پولر ورلڈ میں واپس جانا ممکن نہیں ہوگا. تو اب جب یہ ملٹی پولر ورلڈ آ رہا ہے تو اس میں ایران, روس اور چائنا کا ایک اہم رول ہے. اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پچھلے دنوں جو ایک میٹنگ ہوئی تھی ابھی, جس میں آسٹریلیا اور برطانیہ اور چند اور ممالک جو تھے اس میں شریک ہوئے تھے, جنہوں نے ایک کوشش کی ہے کہ وہ ایک نیا گروپ کریٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ گروپ کریٹ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا, اس میں سٹیبلٹی, آپ کو مستقل مزاجی, جس کا اسلامی جمہوریہ ایران نے نہ صرف کل, نہ ایک سال پہلے, نہ چار سال پہلے, بلکہ پچھلے 41-42 سال سے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ میں نہ تو گھٹنے ٹیکوں گا, نہ میں آپ کی ہجمنی مانوں گا, نہ آپ کی سینکشنز کو قبول کروں گا اور اس کو ایکسپٹ کروں گا. دیکھیں, دنیا کے اندر کوئی نارم ہوتے ہیں, کوئی ڈپلومیٹک نارم ہوتے ہیں, وہ تمام توڑے امریکہ نے اور مغرب نے اور یورپین یونین نے, کہ انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری نہ کی جو انہوں نے خود کیا تھا. تو آج اسی لیے اس میں ڈیلے ہو رہی ہے کہ وہ میکسیمم ڈیمانڈ لے کے گئے تھے کہ ایران کو ہم منوا سکیں, لیکن ایران کا جو سٹینڈ ہے وہ ایک سچا اور ٹروتھ فل سٹینڈ ہے, وہ ایک جسٹس جسٹ جو ہے انصاف پسندی کا سٹینڈ ہے, اور وہ وہاں کے عوام کی سپورٹ کا سٹینڈ ہے, جبکہ یہ مغربی دنیا ڈیوائیڈڈ ہے. آج آپ دیکھ لیں امریکہ کا کیا حال ہے, پہلی دفعہ وہاں کسی پولیس افیسر کو سزا ہوئی ہے. تو یہ جب چیزیں چلتی ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں باتیں آگے نہیں بڑھ سکتی اور چیزیں جو ہیں وہ پرولونگ کرتی ہیں, چونکہ آپ جو حقیقت پسندی ہے اس سے دور ہٹ کے اپنی ڈیمانڈز کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور مغربی دنیا کو بیسک اسی معاہدے پہ آنا ہوگا, اور وہ آ گئے جیسے آپ نے کہا, میں سمجھتا ہوں کہ آئیں گے وہ. اور میں تو ڈیمانڈ یہ کر رہا ہوں کہ ایران کو کمٹ کریں اور ایران کو اس کی معافی مانگے کہ آپ اس معاہدے سے نہیں ہٹے تھے, آپ نے اس کی پابندی کی تھی, جو ہم نے شرائط رکھی تھی اس پہ آپ پورے, اس کے باوجود ہمارا جو ایک ملک ہے اس نے یونی لیٹرل ختم کیا اور ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے بہت اس کا پیشنس کا مظاہرہ کیا, بہت صبر کا مظاہرہ کیا, اور مسلسل اس ٹرائکا سے اور اس سے پہلے جب برطانیہ بھی یورپ کا حصہ تھا ان سے کہتا رہا کہ میں آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ آپ ایک سال کے اندر, آپ چھ مہینے کے اندر, آپ اتنے پیریڈ امریکہ کو واپس لائیں کہ وہ معاہدہ میں آئے, وہ نہیں آیا.
بہت بہت شکریہ. بہرحال ویانا سے اچھی خبریں مل رہی ہیں, مذاکرات میں پیش رفت کی رپورٹیں مسلسل مل رہی ہیں, اور امید یہی ہے کہ جس طرح سے امریکہ اور یورپ نے اپنے اس موقف سے پسپائی اختیار کی ہے کہ معاہدے میں دیگر معاملات کو شامل ہونا چاہیے, اور اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہی معاہدہ بحال ہونا چاہیے, اب ایران کے جو دیگر مطالبات ہیں وہ بھی وہ تسلیم کریں گے. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے اور پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے, بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجیے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے, تڑپ رہے سسک رہے تمہاری نظر کرم کی خاطر, تمہاری نظر کرم کی خاطر جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجیے, جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجیے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے, یہ زندگی مختصر بہت ہے, مختصر بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے, یہ زندگی مختصر بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے, میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجیے, میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجیے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے, بلائیں گے کب ہم.
اور سامعین اب سماعت فرمائیے ماہ رمضان کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام صبح رمضان. سامعین ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام صبح رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
آرزوں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا, اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا, منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں, منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں, اتنا آ آسان نہیں جذبات چھپائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا, خیر مقدم کے لیے گھر پہ چراغاں کرنا, خیر مقدم کے لیے گھر پہ چراغاں کرنا, اور دہلیز پہ نظروں کو جمائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا. دور ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ پھر بھی, دور ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ پھر بھی, اپنے سینے میں امنگوں کو جگائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا. آ رہے ہیں ابھی آ جائیں گے آتے ہوں گے, آ رہے ہیں ابھی آ جائیں گے آتے ہوں گے, آس کے دیپ نگاہوں میں جلائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا. باغ زہرا کے ہر ایک پھول کی اپنی ہے مہک, باغ زہرا کے ہر ایک پھول کی اپنی ہے مہک, گل نرجس کی مہک دل میں بسائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا.
یہ سامعین پروگرام صبح رمضان میں اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے 16ویں دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم وفقنی فیہ لموافقتِ الأبرار, وجنبني فيه مرافقة الأشرار, وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار, بإلهيتك يا إله العالمين, برحمتك يا أرحم الراحمين.
اے معبود, آج کے دن مجھے نیکوکاروں سے سنگت کرنے کی توفیق عطا فرما, اس میں مجھ کو بروں کے ساتھ سے بچائے رکھ, اور اس میں اپنی رحمت سے مجھے دار القرار میں جگہ عطا فرما. بے واسطہ اپنی معبودیت کے اے جہانوں کے معبود. سامعین, ماہ مبارک رمضان کے 16ویں دن کی دعا کے تناظر میں گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا مظہر عباس نقوی صاحب کو. تو لیجئے ان کی گفتگو سے مستفیض ہوتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین وہو خیر المعین. رمضان المبارک کے 16ویں دن کی دعا اور بہت ہی مختصر توضیح اور تشریح. آج کی اس دعا کا پہلا جملہ اللہم وفقنی فیہ لموافقت الابرار, خدایا آج کے دن مجھے نیک لوگوں کی موافقت کی توفیق عطا فرما. ابرار کی موافقت یعنی نیک اور پرہیزگار لوگوں کی ہم نشینی سنگت, ان نیک لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا انتہائی مفید اور اچھی صفت قرار دیا ہے. ابرار کے حقیقی مصداق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ مولا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کلمہ ابرار ذکر ہوا ہے، جہاں بھی قرآن مجید میں کلمہ ابرار ذکر ہوا ہے اس سے مراد میرے بابا علی ابن ابی طالب، میری والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، میرا بھائی حسین علیہ السلام اور میں حسن مشتبہ ہوں علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی ابرار جہاں تذکرہ ہوا ہے قرآن مجید میں۔ اگر انسان دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہونا چاہتا ہے تو اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کر لے، معاشرے کا ماحول اسی وقت صحیح ہوگا جب دوست و احباب اور ہم نشین اچھے ہوں گے۔ ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں واحشرنا مع المتقین والابرار، یعنی متقین اور ابرار لوگوں کے ساتھ محشور ہونے کی ہم دعا کرتے ہیں اور اکثر کرتے ہیں، آئے دن ہم اپنی دعائے قنوت میں یہ پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ انفطار میں آیت نمبر 13 میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے ان الابرار لفی نعیم، بے شک نعیم لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے کلا انا کتاب الابرار لفی علیین، یاد رکھو کہ نیک کردار افراد کا نام اعمال علیین میں ہوگا۔ ہم پھر دعا کریں کہ پروردگار ہم سب ابراروں میں سے ہو جائیں، ابرار میں سے ہو جائیں، اور ہمارے تمام دوست و ساتھی بھی ابرار ہی ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی نجات پائیں اور ہمارے دوست اور احباب بھی نجات۔ آج کی دعا کا دوسرا جملہ وجنبنی فیہ مرافقت الاشرار، اور مجھے برے لوگوں کی رفاقت سے اور ان کی سنگت سے محفوظ رکھ۔ لیکن آج کی اس دعا میں پہلا جملہ ابرار لوگوں کی ہم نشینی کے اختیار کرنے کی بات، اور دوسرا جملہ برے لوگوں کی، یعنی اچھے کی ضد برا ہے، برے لوگوں کی رفاقت سے محفوظ رکھنے کا تذکرہ ہے آج کی اس دعا میں۔ انسان ہمیشہ شیطان کے وسوسوں میں آ کر غلطی کر بیٹھتا ہے، شیطان انسان کو مختلف طریقوں سے منحرف کرنا چاہتا ہے، انہیں برے لوگوں کا رفیق بنانا چاہتا ہے، برے لوگوں کا دوست بنانا چاہتا ہے۔ کیوں چاہتا ہے؟ تاکہ انسان راہ مستقیم سے ہٹ جائے اور پستی اور گمراہی کے راستے پر چل پڑے، یا جس طرح شیطان چاہتا ہے اس راستے پر چلے، جس طرح شیطان چاہتا ہے اور جو کہلوانا چاہتا ہے وہی کہنا شروع کر۔ اسی لیے قرآن مجید نے واضح الفاظ میں کہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، پروردگار کہہ رہا ہے شیطانی اقدامات کی اتباع، اس کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن، یعنی چھپا ہوا دشمن نہیں، کھلا ہوا دشمن۔ اگر انسان کا دوست و ساتھی اچھا نہ ہو تو انسان کی جان و ایمان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ کیوں خطرے میں پڑ جاتی ہے؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مصاحبۃ الاشرار تجب التلف، اشرار اور برے لوگوں کی دوستی انسان کی نابودی کا سبب بنتی ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی نابودی سے بچنا چاہتا ہے تو اشرار اور برے لوگوں سے محفوظ کرے اپنے آپ کو۔ اس جگہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جانب الاشرار و جالس الاخیار، برے لوگوں کی ہم نشینی اور سنگت سے بچو اور اچھے لوگوں کی ہم نشینی اور رفاقت اختیار کرو، ان کے ساتھ نشست و برخاست کرو۔ روایات میں برے لوگوں کی ہم نشینی سے بچنے کا حکم دیا ہے، آگاہانہ یا نا آگاہانہ طور پر دوست و نزدیک افراد کی صحبت کا انسان پر اثر پڑتا ہی پڑتا ہے، اور اگر احباب و رفیق برے ہوں گے تو اثرات بھی برے ہوں گے، اور رفیق اور احباب اور دوست اچھے ہوں گے تو انسان پر اثرات بھی اچھے ہوں گے۔ آہستہ آہستہ انسان وہی صفات اپنانے شروع کر دیتا ہے جو دوستوں اور سنگت کے ہوتے ہیں اور ارد گرد اٹھنے بیٹھنے والوں کے ہوتے ہیں۔ برے لوگوں کی صحبت کے برے اثرات، اچھے لوگوں کی صحبت کے اچھے اثرات۔ اسی لیے بدعقیدہ لوگوں میں انسان کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ سلیمان بن جعفر جعفری کہتا ہے کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا، جب حاضر ہوا تو حضرت نے مجھے دیکھ کر فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم تم کو عبد الرحمن بن یعقوب کے پاس بیٹھا دیکھتے ہیں؟ سلیمان نے عرض کیا مولا وہ میرے ماموں ہیں۔ تو امام نے فرمایا وہ خدا کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتا، وہ خدا کے بارے میں اس کی توحید کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتا، یا تم اس کے ساتھ بیٹھو اور ہمیں چھوڑ دو، یا ہمارے ساتھ بیٹھو اور اس کو چھوڑ دو۔ دیکھیں ہمارے ذہن میں اس کی وضاحت یہ رہنی چاہیے کہ یہاں مراد ہم نشینی ہے، بیٹھنے سے مراد، بیٹھا کرنے سے مراد ہم نشینی ہے۔ ہم نشینی رکھنے اور تعلق رکھنے میں فرق ہے۔ امام اپنے ماموں سے تعلق ختم کرنے کا نہیں کہہ رہے بلکہ اس سے ہم نشینی کا کہہ رہے ہیں، یعنی مسلسل اس کا منع کر رہے ہیں۔ ہم نشینی سے نظریات بنتے ہیں، اور اگر غلط نظریات بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ عقائد یاد غلط ہو جائیں گے۔ غلط عقائد والوں میں ہم نشینی نہیں کرنی چاہیے، ہمارے ذہنوں میں رکھنا چاہیے ہمیں۔ اگر ہم غلط عقیدہ رکھنے والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو ہمارے عقیدے جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملے ہیں وہ ہمارے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ آج کی دعا کا تیسرا جملہ وَآوِنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ، اے پروردگار اپنی رحمت کے ذریعے مجھ کو بہشت دار قرار میں جگہ عطا فرما۔
انسان اگر دار قرار جو کہ بہشت کے ناموں اور القاب میں سے ایک لقب ہے یا نام ہے دار قرار، اگر اس میں جانا چاہتا ہے تو پرہیزگار اور اچھے لوگوں کی خصوصیات کو اپنا کر ہی جا سکتا ہے، ورنہ مشکل ہے۔ سورہ غافر میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے، انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ھی دار القرار، یہ حیات دنیا صرف چند روز ہے اور ہمیشہ رہنے کا گھر صرف آخرت کا گھر۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندوں، اس مختصر سی دنیا سے آخرت جو کہ طولانی ہے اس کے لیے توشہ جمع کرنے کی کوشش کرو، داد راہ جمع کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ دنیا محل عمل ہے اور آخرت محل جزا اور دار القرار ہے۔ یہاں پر امام نے اپنے جملے میں بھی ہی دار القرار، دار القرار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چوتھا اور آخری جملہ آج کی اس دعا کا، بے الہیتک یا الہ العالمین، یعنی اپنی الوہیت کے ذریعے اے عالمین کے معبود ہمیں بہترین ہم نشین بھی عطا فرما، برے لوگوں سے بھی محفوظ فرما، ہمیں دار القرار بھی عطا فرما۔ آج کے دن کا خاص ہوا ہے تو ہمیں برے لوگوں سے بھی بچنا ہے اور اچھے لوگوں کی ہم نشینی بھی اختیار کرنی ہے اور دار القرار کی بھی ہمیں فکر رکھنی ہے۔ بے الہیت کا یا الہ العالمین، اپنی الوہیت کے ذریعے اے عالمین کے معبود خدا کو اس کے الہ و معبود ہونے کا واسطہ دے رہے ہیں، اور یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ابرار میں قرار دے اور ہمیں اچھا عقیدہ رکھنے والوں میں قرار دے، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔
سامعین، یہ تھے پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا مظہر عباس نقوی، جو ماہ مبارک رمضان کے 16ویں دن کی دعا کے حوالے سے مختصر توضیح اور تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا سلسلے وار خصوصی پروگرام صبح رمضان یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 9 اردویش، 16 رمضان المبارک اور 29 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ رمضان المبارک سن 845 ہجری قمری کو معروف دانشور اور مورخ تقی الدین ابو العباس مقریزی نے وفات پائی۔ انہوں نے حصول علم کی خاطر عالم اسلام کے اہم شہروں کا سفر کیا۔ وہ ایک عرصے تک اپنے آبائی وطن قاہرہ میں قاضی کے عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے تقریباً 200 کتابیں لکھی، تاہم ان میں سے بہت تھوڑی کتابیں محفوظ ہیں کہ جن کی تعداد 47 تک بتائی جاتی ہے۔ مقریزی کو تاریخ میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی کتابوں میں السلوک لمعرفت الملوک کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ یہ کتاب مصر کی تاریخ سے متعلق ہے۔ اپریل سن 1236 عیسوی کو ہندوستان کے بادشاہ التتمش کا دہلی میں انتقال ہوا۔ ان کا پورا نام ابو المظفر شمس الدین التتمش تھا۔ خاندان غلامہ کے بانی قطب الدین ایبک کے داماد اور ان کے جانشین تھے۔ وہ ترکستان میں قبیلہ الوری کے سردار اہل خان کے بیٹے تھے۔ بچپن میں ان کے چچا زاد بھائیوں نے حسد کی بنا پر انہیں غلام بنا کر فروخت کر دیا تھا۔ ان کی تربیت بخارا میں صدر جہاں کے خاندان میں ہوئی۔ وہیں سے ایک شخص جمال الدین نے انہیں قطب الدین ایبک کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ قطب الدین ایبک نے انہیں پہلے اپنی فوج کا امیر، پھر امیر شکار بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ نیز انہیں گوالیار، پھر بدایوں کا گورنر بنا دیا۔ 1210 عیسوی میں ایبک کی وفات کے بعد ان کا بیٹا آرام شاہ تخت نشین ہوا، لیکن وہ ناکام حکمراں ثابت ہوا اور ملک کے کئی حصوں میں بد امنی اور بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے۔ چنانچہ اس صورتحال میں التتمش نے اقتدار سنبھال لیا اور ہندوستان کے بادشاہ بن گئے. وہ اپنی تعمیرات کی وجہ سے بھی مشہور ہیں. ان کی تعمیر کردہ عمارات میں قطب مینار خاص طور سے قابل ذکر ہے. انتیس اپریل سن 1682 عیسوی کو پیٹر دی گریٹ روس میں تخت سلطنت پر بیٹھے, لیکن ان کی بہن نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور انہیں ماسکو کے قریب ایک گاؤں جلا وطن کر دیا. کچھ عرصے کے بعد پیٹر دی گریٹ نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور اپنی بہن سے جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. اس جنگ میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی اور وہ ایک بار پھر تخت نشین ہوئے. اس کے بعد انہوں نے ملک کے داخلی امور کو بہتر بنانے پر بھرپور توجہ دی اور روس کے ثقافتی, اقتصادی اور سماجی امور میں انقلاب برپا کر دیا. پیٹر دی گریٹ نے مزید کئی علاقوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنی سلطنت میں شامل کر لیا. پیٹر دی گریٹ کا 1725 عیسوی میں انتقال ہوا. انتیس اپریل سن 1747 عیسوی کو فرانس کے 90,000 فوجیوں نے ہالینڈ پر حملہ کر دیا. ان فوجیوں نے تیز رفتاری سے دریائے اوسکو اور رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے ہالینڈ پر حملہ کر دیا. اس جنگ میں برطانیہ اور آسٹریلیا نے ہالینڈ کا ساتھ دیا, لیکن اس کے باوجود فرانس کو فتح حاصل ہوئی, جس کی وجہ سے ہالینڈ کمزور ہوتا چلا گیا اور یورپ میں بہت سے علاقے اس کے قبضے سے نکل گئے. نو اردویشت 1286 ہجری شمسی کو تہران میں سید حسن کاشانی کی ادارت میں فارسی ہفت روزہ اخبار حبل المتین کی اشاعت شروع ہوئی. یہ فارسی زبان کا مشہور ترین اخبار تھا, جس نے آئینی حکومت کی تحریک کے دور میں ایرانیوں کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا. البتہ حبل المتین کو پہلی بار سید جمال الدین اسد آبادی کے ساتھ ہی معید الاسلام سید جلال الدین نے ہندوستان کے شہر کلکتہ سے شائع کیا تھا. چونکہ یہ ہفت روزہ اخبار ایرانی حدود سے باہر شائع ہوتا تھا, اس لیے اس کو ایرانی دربار کے ظلم و جور کے ذمہ داروں کے جرائم اور بدعنوانیوں کو منظر عام پر لانے کی پوری آزادی حاصل تھی. نو اردویشت 1370 ہجری شمسی کو ایرانی محقق ڈاکٹر غلام حسین صدیقی نے 78 سال کی عمر میں وفات پائی. انہوں نے اپنی تعلیم دارالفنون تہران میں مکمل کی, پھر وہ مزید تعلیم کے لیے فرانس چلے گئے, جہاں فلسفہ اور عمرانیات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایران واپس لوٹ آئے اور تہران یونیورسٹی میں تاریخ, فلسفہ اور سماجیات کی تدریس میں مشغول ہو گئے. وہ ایک عرصے تک یونیسکو کے قومی کمیشن کے رکن بھی رہے. ڈاکٹر غلام حسین صدیقی نے کئی کتابیں بھی تحریر کی, جن میں گزارش سفر ہند, دوسری اور تیسری صدی ہجری قمری میں ایرانی مذہبی جشن اور تصحیح رسالات ابن سینا قابل ذکر ہیں. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے چھڑوں کے ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب الماء المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.